This person is asking, in the present circumstance, what should we be doing? These differences are carrying on, the League and the Congress. On either side is a Buzurg, Hazrat Mawlana Thanvi Sahib Rahmatullahi or Hazrat Mawlana Madani Sahib Rahmatullahi. And this difference is going on, progressing. So what should we do? Should we just die and rot? In other words, this is what people say, we just die and rot and don't pay any attention to this. So Hazrat replies that a Muslim is not supposed to be speaking like this. Suicide is haram. To take away one's life is haram. It's not proper, it's not permissible. The other aspect is this, that these three parts to this question. One is related to myself, and one is to the public, and the third is the ulama-i kiram. So there are three sections to this answer. So as far as myself, as far as I'm concerned, then you need to understand that a person's life is designed according to his childhood. The way he was molded in his childhood, the way he was brought up, then he will behave, he will conduct himself accordingly. That is why you find that the hadith emphasizes so much about the correct type of upbringing. The age of 7, instruct the child to perform namaz, and when he is 10, then beat him if he doesn't perform namaz. Whereas at the age of 7, he's not even mukallaf, he's not even answerable for his work. But the hadith commands it, instruct him to perform namaz at the age of 7. The idea is this, that a Muslim has come into this world, in fact man has come into this world for the sake of worship, for the sake of service to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the very purpose that he's out here. So his whole mold and his whole focus must be towards that. He must be molded in accordingly. His focus must be accordingly. He mustn't go out of this ubudiyat. He mustn't go out of ibadat or the worship of Allah subhanahu wa ta'ala at any given moment. Now, given this situation, now look at how I was brought up. Look at how I was brought up. I was brought up in this way till the age of 17. Then I had absolutely no freedom. I couldn't go anywhere. Literally, I couldn't go anywhere. If I had to go, then I had to go in the presence of my father or my uncle. And without them, I wasn't allowed to go anywhere. Even in the masjid, I wasn't even allowed to sit beside the same person for the next namaz. In the class, I wasn't allowed the same. And then, even in the company of Buzurgan ad-Din, Mawlana Sahan Puri Sahib Rahmatullahi, that's my sheikh, and my father's sheikh, they also, I couldn't go all by myself. I had to go in some company. That is, either my father or either my uncle. And besides that, I was not allowed to go alone. So now, I was brought up in this way. As a result, this impacted on my conduct and my behavior, my way. I feel it very, very difficult to attend jalsas, to remain in the home or to remain in my apartment with the door locked from inside. I find it easier than going out. And in the jalsas, I have a great problem. The problem that I am confronted is when the speaker has to speak at a jalsa, then sometimes he goes in a josh, he becomes emotional. And in the state of emotion, then he says some things that makes me into a doubt, puts me into a doubt. Is it right for him to say this? Then I look for an explanation. Can I find an explanation to justify the statement that he made? Many a times it's difficult to also justify the statements that he makes. Now, when this is the situation, then if I have to go and correct him at the jalsa, then this is going to be a problem. people will feel that I am trying to break the glory of this jalsa, breaking it up, split this whole jalsa apart. Now if I go, then this is the problem. I will create a problem within the jalsa. And this already happened. A few days ago there was a jalsa somewhere in Sahanpur, and the speaker, he went into a state of emotion and he said something. So the principal of the madrasa, he explained that this was wrong. So he retracted and corrected himself. And then again he went on a high pitch and he said something. So Mulana Khalilur Rahman, that is Muhaddis Sahanpuri Rahmatullahi's son, he corrected him, said, "Achcha, alright," and he carried on. Now he made the third mistake. When he made the third mistake and someone tried to correct him, so he really got upset that you people don't want me to speak. You don't want me to speak, therefore you are interrupting the whole jalsa. And the, I'm not going to speak anymore. And then the whole jalsa had come to a standstill. People are separated, they are divided. One is going on this end, one is going on the other end. And no, these people try to interrupt. And the other group is saying that no, that the speaker was wrong. So everybody is a mufti, everybody is an alim, everybody is throwing his decision, everybody is giving his suggestion. Now, given this type of situation now, how do we attend these type of places? A person like me especially, who's been brought up in this way, now how do I attend this type of gatherings? You want me to be attending all these places? So I can't, it's difficult for me. So I was brought up in this way, all by myself, confined. And then I go into this type of situation, I see this problem here. And when I see this problem here, I try and rectify it. If I rectify it, there's a problem, there's a division in the ummah. So now what do I do? So the Shaykh is speaking about himself. And it is not right for me to compare myself against Hazrat Maulana Madani Sahib Rahmatullah Alayh. Myself, if I have to undertake a small journey from here to Delhi, that is the furthest that I would travel, right? Then I would be in a state of worry and perturbedness from one day in advance. Halakhi from Saharanpur to Delhi should be, I would say, approximately 70 or 60 kilometers or 80 kilometers maximum. That's the distance, right? And you hear of people traveling every day that distance, going and coming, even in fact further. Here, if I have to travel that distance, and you're talking of India now, you're talking about 80 years ago, and when there's nothing, there's no attraction, hardly any attraction, traveling under the circumstance, but it perturbs me, it worries me, it makes me feel uneasy one day in advance. And when I come back from Delhi for at least 2-3 days, I'm not at ease. I can't pay attention in the class. In my writing of kitabs, I don't have the type of focus that I require to have. So in the class, I lose my attention, and here I lose my attention as well. As far as Maulana Madani Sahib Rahmatullah is concerned, that he's a different person. Personality is totally different. His personality is such that he can come from the safar of Hajj. We're talking those days when you're coming by ship, right? So you can just land in Karachi, take the train from Karachi to Delhi or to Sahanpur, and all he's traveling all the time. And then from Sahanpur, he's coming to Deoband. And as he comes to Deoband, it's already about 5 o'clock. He goes home, and by 6 o'clock, he's attending a class, 3 hours. And he's attending a class of the final year students, very, very high profile and very focused, very concentrated work. And he can do that, he can manage that. Now for me to try and compare myself with him is totally out of the question. He says, Kauwe chala haska chal, khud apni chal ko bhul gaya. The kawa, crow, tried to imitate the eagle. Eagle, you know, you're talking of a falcon or an eagle flying very, very high. Kawa, the small crows, they don't fly so high. Like how you get this Indian miner, they don't fly so high. So if the crow tries to imitate the falcon or the eagle, that thing will forget its own flight. It will forget to fly itself because it's too high. It went at a very high pitch. So this is my position, this is Maulana's position. Then look at it, in every respect, Maulana is greater. For me to compare myself against him is not right. Maulana is greater in every respect. Now look at it, in Suluk, then first he was in the khidmat of Hadi Sahib rahmatullahi alayhi, and he started his origins, he was initiated there. And then he had the blessed and august company of Muhammad Gangohi Sahib rahmatullahi alayhi. He spent years there. And thereafter, he spent many, many years with his ustad and his sheikh, the Sheikh Ulin rahmatullahi, to the extent that 3 years he had spent in Malta, and he had really, really worked himself such in the company of such illustrious people. That was the one side. Then you look as far as his mujahada, his struggle and all that. Then for several years he had delivered lectures and delivered lessons in the Masjid Nabawi. On every day he would teach 12-13 hours. 13 hours, imagine. 13 hours you're teaching, literally speaking, you're teaching, and you're speaking to a mixed crowd, all types of people. Talking of Medina Munawwara and the culture there, get people from all walks of life, everybody, and he's teaching there. So he went through such a hard life, such a difficult life. He really built himself up, he made himself up. Now for me to compare myself against him is not right of me. Chalo, okay.
صحیح مجرب بولات سے حکیم میں پوچھ رہا ہوں ایک گہری نظر عالم پر یا کم از کم ہندوستان پر ڈال کر دیکھو کہ آج جتنے حضرات علمی دنیا کے مالک ہیں ان کی طالب علمی کا زمانہ کیسا گزرا ہے آج وہ خواہ کسی میدان میں گامزن ہو لیکن علمی مشغلہ والے بالعموم وہی ملیں گے جو طالب علمی کے زمانے میں دماغ سے اس میں لگے رہے اور جو حضرات اس زمانے میں کسی دوسری طرف مشغول رہے آج وہ شہرت میں خواہ کتنے ہی ممتاز ہو اور علماء کی فہرست میں خواہ کتنے ہی اوپر شمار ہوتے ہیں ہو مگر علمی مشغلہ علمی تحقیق حدیث پر ان کی نظر بہت ہی پیچھے ملے گی کسی غیر معمولی فقہی مسئلہ کی ضرورت پیش ہو یا کسی علمی تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہو تو ان کا قدم آگے نہیں ملے گا یہ کچھ ذرائع کی بات نہیں ہند کے علماء نظر کے سامنے ہے ایک نگاہ غور سے ڈالو پتہ چل جائے گا واہ ہمارے اکابر اور اکابر کے اکابر ہمیشہ ان سلوک ان کی جان رہا ہے اور گویا علمی مشغلہ کے ساتھ ان حضرات کے یہاں یہ سلسلہ بھی جز لائن فق کے قبیل سے رہا اور ہے مگر خلفاً عن سلف ان سب کے سب قاطبتاً طلبہ کو بیعت سے انکار ہی فرماتے رہے حالانکہ ان حضرات کے یہاں یہ جز کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے مگر طالب علم کے اس کو بھی منافی سمجھتے رہے جی تجربہ اور سرسری غور سے اصولاً بھی میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ طلبہ کا جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ محض وقتی چیز ہو ہفتوں نہیں تو کئی دن تک ان کا ذکر تذکرہ ان پر تبصرہ ان کا حسن و قبا طلبہ کی مجالس کا اہم مشغلہ رہتا ہے دار پھر ان کی اجتماعی زندگی ایک دار الطلبہ میں ان کا مجموعی قیام 24 گھنٹے کا ساتھ اس مناظرانہ گفتگو کو ختم بھی نہیں ہونے دیتا ہر مجلس میں یہی تذکرہ ہر وقت یہی بحث کہاں کا مطالعہ اور کہاں کا تکرار اور کہاں کا سبق یہ روز مرہ کے واقعات ہیں جو انکار کر دینے سے زائل نہیں ہو سکتے
Now he's talking about how this type of interaction, how it affects. He's talking about his personal self and then how it affects ulama, students, etc. and then how it affects the public. There are three aspects that he wants to discuss. So he says, I've spoken about myself. Now you're talking of the level of ulama ikram and how it affects them, how it impacts upon them. He says that the ulama that are rendering any service at a scholarly level, at a academic scholarly level, speaking about some hadith or speaking about some masla, you will find if you reflect upon the beginning, then they had worked very hard, they had confined themselves, they had just locked themselves to this type of work, nothing. Their minds wasn't moving out of this type of occupation. Morning, evening, night, they are just confined to this type of work, right? But to the contrary, those students that were attending all jalsas and what have you, have got other things on their plate, have got other agendas, then today, though these ulama may be quite popular, But if you ask them, then to render any type of research and any type of article on a masla, on a hadith, they can't do it. It's not possible for them to do it, because they're not accustomed to it, they're not used to it. They're used to attending all these type of gatherings, jalsas, julus, etc., etc. So they aren't trained to do this. When they aren't trained to do this, then they may be popular in other respects, in delivering talks or attending just jalsas, etc. They may be popular in other things. But in finding solutions to the problems of the ummah, maslas, hadith, etc., they can't. Right? Then number two, he says how it impacts on the student's performance personally, how it impacts upon them. He says now that the students have attended those type of jalsas, they come back to the madrasa. When they come back to the madrasa, then this is a discussion that's going on, for and against, comparing, and discussions upon discussions. And then the discussion just don't end there. Then sometimes it happens that they neglect their own work and their mind drifts onto this type of discussion. What they're supposed to be putting their minds into, their kitabs. Now who's going to worry about sarf and nahu, etc.? These small primary kitabs, they're going to worry about big things. Like, hey, we need to go and spread Islam, they need to do this. They'll talk of very, very high things. And these small things will be left out after that. As a result, it's going to impact upon their ilmi istidad and their potential, their capability of grasping things. Then this is the second problem. Then the third problem is, now it carries on. These discussions within the student circle carries on. And sometimes those discussions build up onto an argument. They result in an argument. You're discussing and you're going on. And then that discussion, then it progresses and progresses into an argument. Then you can't contain the problem. Okay, carry on.
جن مناظروں اور اختلاف کا ثمرہ منازعات اور جھگڑوں پر پہنچتا ہے. اس خیال کے مجمع کی کثرت ہوتی ہے, وہ اقلیت کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. اور اپنے زور سے یہ ناکافی ہو تو ناظم عمومی مدرسہ کے یہاں جھوٹی سچی شکایات سے, اور دوسرا فریق جوابی کوشش میں ان پر جھوٹے افترا اور سچی شکایات کا طور مار باندھتا ہے. پھر عموماً غالب فریق کے گواہ بھی کثرت سے ہو جاتے ہیں, اور مغلوب کے لیے سچی گواہی دینے والے بھی مشکل سے ملتے ہیں. ناظرین مدارک عالم غیب بھی نہیں ہوتے, اس کا ثمرہ اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے, اصل مجرم بری ہو جاتے ہیں, غیر مجرم ماخوذ. یہ محض تخیلات نہیں, واقعات ہیں جو آئے دن گزرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو بھگتتے ہیں. اختلاف رائے عام طبقہ میں بھی ہوتا ہے, ان میں اختلافات اور نزاعات بھی ہوتے ہیں, مگر وہ اکثر وقتی ہوتے ہیں. ان کے اجتماعات عموماً مخصوص وقت کے ساتھ ہوتے ہیں. جلسہ ختم ہوا, سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. غیر لوگوں کا اسی گھر ہے, یہی مجلس خانہ, 24 گھنٹے یکجائی قیام. اسی صورت میں معمولی سا اختلاف بھی شروع ہوتا ہے تو وہ مہینوں نشو نما پاتا ہے. یہ تو طلبہ کا اپنا ماحول ہوا, ایک قدم آگے اور بڑھاؤ. کیا مدرسین کسی مدرسہ کے بھی ایک خیال کے ہیں؟ دو چار ادھر ہے, دو چار ادھر. اسباب کی معمولی سی مناسبت سے نہیں, بلکہ بنا کسی مناسبت کے یہی بحثیں چر جاتی ہے. ان میں تبصرے ہوتے ہیں, رائے زنیہ ہوتی ہے, اپنے ہم خیال لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں, ان کی تقریروں کی مداح و ثنا ہوتی ہے, دوسروں پر تنقید ہوتی ہے, تضحیک ہوتی ہے, ان کی نقلیں اتاری جاتی ہے. ایک قدم اور آگے چلو, جماعت کے سب طلبہ مدرس کے ہم خیال نہیں ہوتے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کی وہ تعریف کر رہا ہے وہ اکثر طلبہ کی نگاہ میں تنقید کے قابل ہے, اور جن کی مدرس تقلید کر رہا ہے طلبہ اکثر نہیں تو معتد بھی اس کے حامی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مدرس ان طلبہ کی نگاہ میں بے وقت ہوتا ہے, کج فہم اور متعصب بنتا ہے. اور جب طلبہ کے تخیلات مدرس کی طرف سے یہ ہوں گے تو علمی انتفاع معلوم یہ طے شدہ امر ہے, اور عادت اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ اساتذہ کا احترام نہ کرنے والا کبھی بھی ان سے منتفع نہیں ہو سکتا. جہاں کہیں ائمہ فن طالب علمی کے اصول لکھتے ہیں, اس چیز کو نہایت اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں, اور محدثین نے تو مستقل طور پر آداب طالب کا باب ذکر کیا ہے جو عجز المسائل کے مقدمہ میں مفصل مذکور ہے. اس میں اس چیز کو خاص طور سے ذکر کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مفصل بحث فرمائی ہے, اور اس لیے کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ استاد کے ہاتھ میں کلیتا اپنی باب دے دے, اور بالکل اسی طرح احتیاط کرے جیسا بیمار مشفق طبیب کے سامنے ہوتا ہے. یہ بیمار ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں, چاہے وہ مجھے فروخت کر دے یا غلام بنا دے. علامہ زرمولی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم و تعلیم میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم کے منافع سے بہرا یاب نہیں ہوتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے, اسی وجہ سے محروم رہتے ہیں. اسی سلسلے میں انہوں نے ایک مستقل فصل اساتذہ کی تعظیم کے ضروری ہونے میں لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم علم سے منتفی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم اور علماء اور اساتذہ کا احترام نہ کرے. اس شخص نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ احترام سے کیا ہے, اور جو گرا ہے بے حرمتی سے گرا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہ سے کافر نہیں ہوتا, دین کے کسی جز کی بے حرمتی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. ہم اللہ جل شانہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. یعنی ادب فضل خداوندی کا ایک زبردست تاج ہے, اس کو سر پر رکھ کر جہاں چاہے چلے جاؤ. اور یہ مثل تو مشہور ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. امام سدید الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشائخ سے سنا ہے, جو شخص یہ چاہے کہ اس کا لڑکا عالم ہو جائے, اس کو چاہے کہ علماء کے اعزاز و اکرام بہت کرتا رہے اور ان کی خدمت کثرت سے کرے. اگر بیٹا عالم نہ ہوا تو پوتا ضرور عالم ہو جائے گا. امام شمس الائمہ حلوانی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی ضرورت سے کسی گاؤں میں تشریف لے گئے. وہاں جتنے شاگرد تھے وہ استاد کی خبر سن کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے, مگر قاضی ابو بکر حاضر نہ ہو سکے. بعد میں جب ملاقات ہوئی تو استاد نے دریافت کیا انہوں نے والدہ کی کسی ضروری خدمت بجا لانے کا عذر کیا. شیخ نے فرمایا کہ رزق میں وسعت ہوگی اور علم میں سے نفع نہیں ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اسے بھی عام طور سے مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا. الغرض یہ بالکل طے شدہ عمل ہے, لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جب شاگردوں اور استاد کا سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو اس پر فقرہ بازی, تنقید, عیب جوئی وغیرہ میں ابتلا ہوتا ہے, تو ان کے لیے حرمان کا سبب بن جاتا ہے. میرا تو تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلبہ بھی جو لوگ طالب علمی میں اساتذہ کی مار کھاتے ہیں وہ کافی ترقیاں حاصل کرتے ہیں, اونچے اونچے عہدوں پر پہنچتے ہیں. جس غرض سے وہ علم حاصل کیا تھا وہ نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہے. جو اس زمانے میں استادوں کے ساتھ قوت و تکبر سے رہتے ہیں وہ بعد میں اپنی ڈگریاں لیے ہوئے سفارشیں بھی کراتے پھرتے ہیں. یہی اگر ملازمت مل بھی جاتی ہے تو آئے دن اس پر آفاتی رہتی ہے. بہرحال جو علم بھی وہ اس کا کمال اس وقت تک ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا اس فن کے اساتذہ کا ادب نہ کرے, چھ جائے کہ ان سے مخالفت کرے. کتاب ادب الدنیا و دین میں لکھا ہے کہ طالب علم کے لیے استاد کی خوش آمد اور اس کے سامنے تذلل ضروری ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے گا نفع کمائے گا, اور دونوں کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سے نقل کیا ہے کہ طلب علم کے سوا کسی چیز میں خوش آمد کرنا مؤمن کی شان نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں طالب ہونے کے وقت ذلیل بنا تھا, اس لیے مطلوب ہونے کے وقت عزیز بنا. بعض حکیموں کا قول نقل کیا ہے کہ جو طالب علم کی تھوڑی سی ذلت کو برداشت طلب علم کی تھوڑی سی ذلت کو برداشت نہیں کرتا, ہمیشہ جہل کی ذلت میں رہتا ہے. اس کے بعد کا حشر اور بھی خراب اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اب مدرس کی ذات بحث مناظرہ بن جاتی ہے. موافقین کے نزدیک وہ فرشتہ ہے, اس کی ہر غلطی ثواب ہے, اس کا ہر فعل حجت ہے. مخالفین کے نزدیک وہ مدرسہ میں رکھنے کے قابل نہیں, وہ پڑھانے کے قابل نہیں. نہ اس کی استعداد کام کی ہے, نہ اس کی تقریر سمجھ میں آتی ہے. اس کی ہر خوبی قابل نفرت ہے, اس کا ہر فعل قابل ملامت ہے. اس کے مصارب و معائب تلاش کیے جاتے ہیں اور سچے نہیں ملتے تو جھوٹے افتراء کیے جاتے. ان کا منظم طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کیا یہ واقعات ایسے ہیں جو کسی واقف سے اوجھل ہو یا مدارس سے تعلق رکھنے والے ان سے انکار کر دیں؟ میں حال ہی کا ایک واقعہ ایک مدرسہ کا لکھتا ہوں کہ ایک حجرہ کے چند طلبہ میں کھانا کھاتے ہوئے یہ بحث چل پڑی کہ اکثریت کا فیصلہ ہر حال میں قابل حجت ہے یا نہیں. اول گفتگو ہوئی, پھر مناظرہ ہوا, پھر مجادلہ ہوا. اسی مجلس میں منتہا یہ ہوا کہ ایک جانب سے لکڑی چلی اور دوسری جانب سے جوتا چلا. مدارس میں کون نگراں ایسا ہے جو ان کے ساتھ ہمزاد کی طرح ہر وقت ساتھ رہے؟ کون ہر وقت 24 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہے کہ ان کی ہر گفتگو کو سنتا رہے اور حدود سے تجاوز نہ کرنے دے؟ اسی طرح ابھی چند روز کا ایک مدرسہ کا واقعہ ہے. ایک جلسہ میں چند طلبا کی شرکت ہوئی, بعد میں جلسہ کی کارگزاری پر رائے زنی ہوئی, پھر مباحثہ ہوا, دو فریق بن گئے, اول دھمکیاں رہی. آخر ایک دن ایک فریق نے دوسرے فریق کے ایک آدمی کو حجرہ میں بند کر کے اس قدر مارا کہ قریب موت کر دیا. یہ آئے دن کے واقعات ہیں, فرضی افسانے اور احتمالات عقلیہ نہیں ہیں. اس کے بعد یہ بھی غور طلب ہے کہ طلبہ کو جن اولیاء نے حلقہ مدارس کے سپرد کیا ہے ان کی غرض تعلیم ہے اور صرف تعلیم. ان میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو باوجود یہ کہ خود تحریکات حاضرہ کے حامی اور سائی ہے لیکن ان سے اگر کہا جائے کہ صاحب زادہ آج اس میں مشغول ہے تو وہ اس کی شکایت کرتے ہیں اور اس قسم کے خطوط قصت سے منتظمین کے پاس موصول ہوتے رہتے ہیں اور زبانی بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ سیاست ہمارے گھر کی چیز ہے, چند روز ہمارے ساتھ رہ کر اس سے کافی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے, اس وقت ہم صرف استعداد علوم چاہتے ہیں. اس کے بعد اس روپیہ کے مصرف کا سوال ہے جو علم کے نام سے لیا جاتا ہے اور دینے والے صرف علم کے مشغلہ کی وجہ سے دیتے ہیں, اگرچہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو سیاسی مشاغل میں صرف کرنے کے خلاف نہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روپیہ فلاں کام میں خرچ ہوگا اور اس وظیفہ کے پانے والے طلبہ کا یہ مشغلہ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ہرگز گوارا نہ کرے, بلکہ بعض حضرات تو یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسے طلبہ کو اس میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا پھر ایسی صورت میں یہ احتیاط کا مقتضا نہیں ہے کہ روپے کو اس کے مصرف میں نہایت جزم و احتیاط سے خرچ کیا جائے؟ مدرسین اس میں احتیاط کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اپنا وقت ایسے کاموں میں خرچ کرے تو شرعی قواعد کے ماتحت دوسرے وقت سے اس کی تلافی کر دے, لیکن کیا طلبہ بھی اس میں احتیاط کر سکتے ہیں؟ یا اگر کر سکتے تو کرتے بھی ہیں؟ یہ چند امور میں نے مثال کے طور پر لکھے ہیں, غور کرو گے تو اور زیادہ کلام کی گنجائش پاؤ گے.
These are all very important points, very very important points, and may Allah Ta'ala grant us the ability to understand and digest these things. Yeah. He's talking of these differences, see. Now, students or people that have devoted themselves to some type of dini service, whatever type of dini service they have dedicated themselves, so they must just stick to that work. They mustn't deviate and move away from the work that they are doing. Right? He's relating some incidents. Right? But how does this impact upon the student? One is this thing culminating to a debate, into a discussion between the students. And the students have it out. Right? Then when they are having it out, then obviously one will be in the majority, the other will be in the minority. So the majority tries to suppress the minority, right? Whether in argument, in some way or the other. Then it doesn't stop at this point. Now then one will hurt the other and the whole problem will go to the principal, will go to the office, right? When it goes there, these are in the majority, they got people. And these are in the minority, so they don't have anybody to stand as witness or evidence for them. So obviously these people have the upper hand, those people are thrown out of the madrasa. That is the one problem. Second problem, when they attend this type of gatherings, now it's all political. When it's political things, then you've got supporters all right across, you've got supporters. Then you get the teachers, sometimes they are affected through these gatherings themselves. Or the teacher in the class, then he will just slip some type of a comment here or there, one comment or another comment in favor or against of some party, right? When he slips some type of a comment, then you get a mixed response from the students. Students, if he is in favor of majority of the students, then he goes well. But the comment that he made was more in favor of the students, then the students say that he is biased. When they say he is biased, then they turn around against him. Now, then in their own privacy now, they begin to discuss the personality of the teacher and they begin to run him down. When they run him down, now they are themselves going to get deprived of education, because education, the nature of education requires that you respect the person that you are acquiring the ilm from. Whatever, even says, even if it's circular education, experience shows that if you don't show the respect to the teacher, then you will not prosper even in the circular education that you have taken. People are going with degrees and what have you, with papers, but they're just hopping from one job to the other. They don't seem to be in a stable job. When you go and trace the past is this, that they had some type of an unpleasant experience with some of the tutors or some of the seniors. Now it begins to show in the future life, whether it is circular education, whether it is dini education. Now this is very important, right? In dini education, you have to undergo a little bit of humiliation at times, right? Humiliation. And that is why they say that khushamat karna. Khushamat karna, something like flattering, you know. You try and get the favor of the teacher. To get the favor of the teacher. See, to get anybody's, to curry favor with people is not the right thing. But with two people, then you need to do it. One is with your parents, one is with your teachers and your seniors, like mashayikh or your. So you curry favor with them. Why? Because you are gaining from them all the time. They are men, they may be slipping up, they may be stumbling. It's not, you can't rule it off that they don't slip at all. But you as a student, what you need to do is just curry favor with them. Just be on their side. When they come to their senses, they will understand that they have made a mistake. They will come back onto the cause. But on your side, you just try and be with them. You support them in whichever way you can. Not meaning that you support them in anything that is haram. But whatever they are saying, just go with them. He's quoting the statements of some akabir that education is such that if a person didn't go through a little bit of humiliation for education for a short while, for the rest of his life, then he will remain in humiliation. You will have to go through a little bit of humiliation. If you don't go through that little bit of humiliation, then you will be in humiliation for the rest of your life. A simple example is you want to ask one masla. So when you're asking a masla, then you have to humble yourself. You're lowering yourself. For that moment you humble yourself, then for the rest of your life you are in honor and respect. Because I know the thing, and I'm quite open and bold in doing what I need to do. But if you didn't find out the nitty-gritties of that masla, you're not sure. For the rest of your life, I don't know, I'm uncertain. I don't know if it's right or not right, what people will think about me. I'm making the sajda like this, people will laugh at me. So for the rest of his life, he will be stuck in humiliation. Here, for that moment, he is in humiliation, but for the rest of the life, he will be in honor. And the other way, for that moment, he will save himself the humiliation, but that humiliation will be with him right throughout his life. Yeah.
وزاری اور حضرات یہ علوم میں لکھا ہے کہ طلب علم کے لیے بہت سے آداب و شرائط تھے ان میں سے اہم اور اصل اصول 10 ہے ان کے من جملہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسری چیز میں مشغول نہ کرے اہل و عیال اور وطن سے دور جا کر علم حاصل کرے تاکہ خانگی ضروریات مشغول نہ بنائے یہ تعلقات ہمیشہ علم سے پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ما جعل اللہ لعسر من قلبین فی جوفہ تعالی شانہ نے کسی آدمی کے دو دل نہیں پیدا فرمائے ہیں اسی وجہ سے مشہور ہے کہ علم اس وقت تک تجھ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہ دے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کو ہماتن اس کے حوالہ نہ کر دے وہ فرماتے ہیں کہ جو دل مختلف چیزوں میں مشغول رہے وہ کھیت کی اس نالی کی طرح ہے اس کی ڈول بنی ہوئی ہے نہ ہو کہ کچھ حصہ اس میں سے ادھر ادھر چلا جائے گا اور کچھ حصہ پانی کا ہوا بن کر اڑ جائے گا صرف تھوڑا سا پانی رہے گا جو کھیت کے لیے کارآمد ہو سکے گا اس سب کے بعد مجھے اس چیز کے اعتراف سے بھی انکار نہیں ہے کہ طلبہ کی بے فکر جماعت مقاصد کی کامیابی کے لیے بہترین جماعت ہے لیکن موجودہ ماحول میں مزار غالب ہے اور جلب منفعت سے دفع مضرت ہمیشہ مقدم ہوتا ہے اس لیے ماحول کی تبدیلی تک یہ چیز میرے نزدیک خطرناک ہے البتہ اگر ان کے حدود میں رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے تو امر آخر ہے
بس بس. One important aspect, Imam Ghazali Sahib Rahmatullahi, his one advice for a student. Student can, you can apply the same thing to us as well, you all students. He says that that canal that is feeding the farm, right? That canal, the small stream that is feeding the farm, if its walls are well built, then the water will be distributed evenly in the farm. But if that same canal, it has got small crevices, small holes on the walls, what's going to happen? All is going to be leaking out. All is going to be leaking out, and that which is going to be distributed into the farm itself will be insufficient to irrigate that farm. See? So that student, his mind must be totally focused in the work that he's doing. If his mind is going to be split and distributed in all the different things, the type of focus that he needs to give in his work, he will not be able to do it. When he doesn't give the type of focus in that work, then as much as the knowledge that has been given and poured down to him, all is going to be leaking out through those crevices, through those holes. Okay. One, two points that were left out. One is, you need to understand that the students, they have been sent by their guardians for education, for a certain purpose. Now you engage them in anything else. then it's going out of the line of what they have been dedicated for, what they have assigned themselves, or their guardians have assigned them for. Now you're going out of that, cause obviously it is something that they are doing against what they had dedicated themselves. Allah forgive us.